یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، اے میرے نبی تو میرا رسول ہے۔ ابھی تو زمین آسمان نہیں بنے تو آدم کہاں سے بنے ہوں گے، اس وقت بھی اللہ اپنے حبیب سے خطاب فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ وجود دے چکے تھے، جبھی تو ان سے خطاب فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، تو میرا ہی رسول ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا ہو کہ ساری تخلیق سے پہلے اس کو تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے جامہ پہنایا ہو، پھر سارے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہو، اولین و آخرین پر آپ کی نبوت کی مہر لگا دی ہو، تو میرے بھائیو اس کے پیچھے نہ چلنا تو اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دینے والی راہوں پر چلنا ہے۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی زندگی لائے ہیں جس میں جھول کوئی نہیں، اس کے پیچھے چلو سیدھے چلو گے، جانور بھی آپ پہ فدا ہوتے تھے۔ ہم تو امت ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ ایک جگہ سے آپ گزرے کہ ہرنی بندھی ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ اس کو بھی پتا ہے میں واپس آؤں گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا، پتا ہے۔ آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ مجھے دوزخ میں ڈالے۔ تو آپ نے اس کی رسی چھوڑ دی، وہ خدا وہیں کھڑے ہو گئے۔ وہ ہرنی گئی پہاڑ میں، آپ کھڑے رہے، تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا پہاڑ سے اترتی ہوئی بھاگی ہوئی آ رہی، یا رسول اللہ میں حاضر۔ آپ نے اس کو رسی باندھ دی، جس کے لیے جانور جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں ہم اس کی سنتوں کا مذاق اڑائیں اور اس کے طریقوں کو دقیہ نسی قرار دیں، تو بھائیو پھر کس کے سامنے جا کر روئیں اور کس پتھر سے جا کے سر پھوڑیں؟ ہرنی کو پتا ہے کہ میں نے ذبح ہو جانا، واپس آ گئی، یا رسول اللہ میں حاضر۔ ہم کہا ٹھیک، پھر آپ کھڑے ہو گئے نہیں، تھوڑی دیر ہوئی تو وہ صحابی آ گئے، انہوں نے شکار کیا۔ آپ نے کہا بھائی میری ایک خواہش کہ یا رسول اللہ ارشاد کا، یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہا جی سارا کچھ ہی آپ کا ہے، جو لے لیں وہ آپ کا ہے۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، الحقی الحقی بے اولاد، جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا۔ تو ایسے مڑ مڑ کے حضور کو دیکھتی اور خوشی سے آنسو بھرتی ہوئی بھاگتی ہوئی غائب ہو گئی جا کے پہاڑوں میں۔ اللہ کے نبی کی اطاعت میں حیات ہے، نافرمانی میں ہلاکت ہے، مان لینے میں نجات ہے، نہ ماننے میں ہلاکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو بھائیو یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو وجود دیا کہ 14ویں صدی کے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کیسے مانتے ہیں، زمانہ ہی بدل گیا، زمانہ ہی بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو کامل اکمل بلا خطا طریقہ زندگی دیا ہے بھائیو، اس کو لے کر ہم دنیا میں پھریں، اس کی دعوت دیں۔ وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کثرت سے شادیاں کرنا وہ کوئی شوق کا نہ تھا۔ کبھی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا؟ 25 سال کی عمر اور حضرت خدیجہ 40 سال، دو نکاح پہلے ہوئے، ہر نکاح سے بیوہ ہوئی، ہر نکاح سے اولاد ہے، اور پھر شادی ان سے ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ جیسا حسین دنیا میں کوئی آیا ہی کوئی نہیں، بڑے سے بڑی حسین لڑکی آپ کے لیے تیار ہوتی۔ ام معبد الخزائیہ فرماتی ہیں کہ کانا رأیت رجلا ظاہر الوضاء، آپ صاف ستھرے، ابلج الوجه، چمکتا ہوا چہرہ، لم تعبه فجلا، موٹے ایسے نہیں تھے کہ بھدے نظر آئیں، لم تزری بھی سقلا، ایسے پتلے نہیں تھے کہ بے روب نظر آئیں، وسیم قصیم، وسیم تھے قصیم تھے۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آنکھ نہ بھرتی ہو، جب دیکھیں تو دیکھنے کا شوق پہلے سے بڑھ جائے، جتنی دفعہ دیکھیں اتنی دفعہ اس کا حسن بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ تو وہ کہنے لگی وسیم تھا، جب بھی دیکھا پہلے سے حسین نظر آیا۔ قصیم تھے، قصیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے، ہر طرف جس کو حسن نے گھیرا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں قصیم. وسیم تھا, قصیم تھا, فی عینیہ داعش, اس کی آنکھ بڑی حسین تھی, سیاہ لمبی سرخ ڈورے, لمبی پلکیں لمبی پلکیں, گول بھویں ازجل حواجب من غیر قرنن, بھویں جہاں ملتی ہیں یہاں بال نہیں تھے, بال بدصورتی بن جاتے ہیں, یہاں بال نہیں تھے, گول خود بخود کماندار بھویں تھیں. فی صوتہ سحل, آواز میں ایک جادو تھا, ایک سحر تھا, ایک نغمہ تھا, ایک رعب تھا. فی اشفارہ وطف, پلکیں بڑی خوبصورت تھیں. فی عنقہ سطع, اس کی گردن سراہی دار لمبی تھی. فی لحیتہ کفافا, اس کی داڑھی بڑی خوبصورت سینے پہ پھیلی ہوئی تھی. رجل الشعر, بال گھنگریالے تھے اور کان کی لو تک تھے. ان تکلم علیہ البہا, وہ بولتا تھا تو اس پہ نور چھا جاتا تھا. ان سکت علیہ الوقار, وہ چپ ہوتے تھے تو ان پہ وقار کی چادر, وقار کی چادر ان پر چڑھ جاتی تھی. اور کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن, جب وہ بولتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے موتیوں سے موتی نکل رہے ہیں. موتیوں سے موتی کا کیا مطلب؟ کہ دانت براق ثنایا, جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانت اس طرح چمکتے تھے کہ اس میں سے شوائیں نکل کے دیوار پہ پڑتی تھیں ایسے. تو جب آپ تو وہ اما, یہ جو اما ہے, اس اما نے ساری دنیا کے ترجمے کرنے والوں کے پسینے نکال دیے. ایسے طاقتور الفاظ لائی ہے کہ کوئی زبان ایسی نہیں جو ان الفاظ کو پورا پورا اپنے اندر ترجمے میں لا سکے. تو میں اس کو قریب قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, پورا نہیں مجھ سے ہو رہا, نہ ہی کوئی کر سکتا ہے یہ. تو کہنے لگی جب وہ مسکراتے تھے تو ایسے موتی, پھر جب بولتے تھے تو لگتا تھا موتیوں کی لڑیاں باہر آ رہی ہیں. کلام بھی موتیوں جیسا اور دانت بھی موتیوں جیسے. بلیع الفم, اوپر سے ہونٹ ایسے تھے جیسے کسی نے گھڑ کے بنائے ہوں, تراش کے بنائے ہوئے ہوں. سبت القصب, بالکل سیدھا قد تھا, کوئی انگلیاں ٹیڑھی نہیں, کوئی پنڈلیاں ٹیڑھی نہیں, بدن چمکتا ہوا تھا. جو ایسا حسین نوجوان ہو وہ 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ وہ تو 20 سال کی عورت سے شادی کرے گا, کماری سے شادی کرے گا. آپ 40 سال کی عورت سے شادی کر, 25 برس ان کے ساتھ گزار دیے, 50 برس زندگی بھرپور جوانی اپنے سے 15 برس بڑی عورت کے ساتھ گزارے. شادیوں کے شوق ہوتے تو یوں کرتے. 50 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, 65 سال کی عمر پاک انتقال ہوا, تو آپ نے 51 سال کی عمر میں حضرت سودا سے نکاح, دوسرا نکاح حضرت سودا سے ہوئے. پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں جا کے تیسری شادی حضرت عائشہ سے ہوئی. جب آپ 53 برس کے ہو گئے تو شادیاں 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 ہیں. پھر حضرت عائشہ سے ہو رہی, پھر حفصہ سے ہو رہی, ام سلمہ سے ہو رہی, ام حبیبہ سے ہو رہی, زینب بنت خزیمہ سے ہو رہی, زینب بنت جحش سے ہو رہی, جویریہ سے ہو رہی, میمونہ سے ہو رہی. یہ بڑھاپے میں شادیوں کے شوق چڑھ گیا تھا. ہاں, یہ سب ضرورت کی شادیاں تھیں. ضرورت کس چیز کی ضرورت؟ عورتیں مردوں سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں, مرد عورت میں ایک حجاب ہے. تو کثرت سے شادیاں کر کے عورتوں کو سکھانے کے مرکز کھول دیے, عورتوں کو سکھانے کے لیے مراکز کھول دیے. آپ تو ساری رات ویسے ہی نفلوں میں گزار دیتے ہیں, ساری رات روتے گزار دیتے ہیں. حضرت اما عائشہ پیچھے بیٹھ کے رو ہی رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آخر ایک دن انہوں نے کہہ ہی دیا, یا رسول اللہ, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کیوں اتنا تھکتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ پھر میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں, میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں. تو عورتوں میں صحیح بات پہنچے, عورتوں میں صحیح دین پہنچے, اس لیے آپ نے کثرت سے شادیاں فرمائی تاکہ عورتوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر احسان ہے کہ پورا 1/4 دین ایک عورت سے ملا, 3/4 1,24,000 صحابہ سے ملا, اور 1/4 پورا 1/4 علم کا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملا ہے. تو آپ کی شادیوں کی جو کثرت تھی وہ عورتوں میں دین کو آگے داخل کرنے تھی, کیونکہ آپ ہر وقت تو سامنے نہیں آتے, ایک حجاب ہے. اللہ نے مرد اور عورت میں پردہ رکھا ہے, یہ تو ہم آوارگی کے دور میں آنکھ کھولی کہ مرد عورت اس طرح اکٹھے ہو گئے جیسے ہمارے پاس کوئی شریعت نہیں یا ہمارے پاس کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، یا ہم کٹی پتنگ ہیں چاہے جس درخت میں الجھ جائے چاہے جس تار میں پھنس جائے. نہیں، ایسی بات نہیں میرے بھائیو، ہمارے پاس بڑی پاکیزہ زندگی ہے. مغرب کے پیچھے چلنے میں سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں ملے گا. مغرب، یاد رکھو میرے بھائیو، ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے. مغرب میں جا کے سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کی تہذیب بھی اسی طرح اندھی ہے، کالی ہے، جیسے مغرب کالا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. مرد اور عورت میں ایک حد فاصل ہے، اس سے آگے یہ بڑھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ حدود اس لیے لگائی ہیں کہ زندگی ایک صحیح رخ پر چلے. اگر یہ حدود ہٹا دی جائیں تو زندگی کرب ناک بن جاتی، خوف ناک بن جاتی ہے. 1998 میں انگلینڈ کا سروے ہوا، عورتوں میں سے پوچھا گیا گھر واپس جانا چاہتی ہو کہ اسی زندگی پہ راضی ہو. سب سے پہلے عورتوں کی آزادی کی آواز بھی انگلینڈ سے اٹھی. 1797 میں میری وال سٹون کرافٹ نے ایک کتاب لکھی، آزادی یعنی سواں، عورتیں آزاد ہیں جیسے مرد آزاد ہیں، عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، ان کو بھی مردوں کے ساتھ چلایا جائے. یہ تصور یورپ میں بھی نہیں، سب سے پہلے اس عورت نے یہ تصور دیا. پھر چونکہ اس میں مردوں کی شہوت پرستی کو تسکین تھی، انہوں نے اس کو پمپ کیا، ساتھ شیطان بھی ساتھی بنا. تو انہوں نے عورت کو آزادی کا نام دے کر اس کی ذلت کی ان گہرائیوں میں جا کر اسے پھینکا، اور پستیوں کی گہرائیوں میں جا کر اسے پھینکا. اسی انگلینڈ میں 1998 میں سروے ہوا کہ واپس جانا چاہتی ہو، 98 کہتا ہوں، سن 2000 میں سروے ہوا، واپس جانا چاہتی ہو؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم واپس لوٹنا چاہتی ہیں، پر نہ ہمیں خامد ملتے ہیں نہ ماں باپ ملتے ہیں، کس کے سہارے واپس. تو میرے عزیزو، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ جنگل ہے. جنگل تہذیب اللہ کے نبی لے کر آئے چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بیٹیوں کو پال کے دکھایا، تربیت کر کے دکھائی، ان کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، روانہ کیا، پوری زندگی کا نقشہ محفوظ کر کے کتابوں میں رکھ دیا گیا. جو عمل کرے گا عزت پائے گا، جو نہیں کرے گا بھائیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا. اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں، آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. 3 دن ہماری جماعت یہاں ہے، انشاءاللہ عشاء کے بعد بھی بات ہوگی، آپ اس میں بھی تشریف لانا چاہیں آسانی سے تو تشریف لیں. یا رمضان کی راتیں ہیں، جاگنے کی ہیں، کون سا یہ بار بار ملتا ہے، سال میں ایک ہی دفعہ اللہ نے رکھا ہے. اور بھائی جتنی کوئی بات ہوئی ہے اس ساری کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی معراج بنائیں، اور وہ راضی ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے سے، ان کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہم بھائی وقت مانگتے ہیں، تبلیغی جماعت کے لیے وقت نہیں مانگتے، بلکہ اللہ کے محبوب کی پیاری زندگی ہمارے اندر اتر آئے اور ہم چلتے پھرتے ایک مسلمان کی صحیح تصویر بن سکیں، پیش کر سکیں. اس میں اتنی طاقت ہے. ہمارے ملتان کا ایک ساتھی تھا، نوجوان، گلاسکو میں رہتا تھا، بیمار ہوا، ہاسپٹل میں داخل ہوا. تو جب وہ فارغ ہونے لگا تو جو نرس تھی اٹینڈنٹ، اس نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ قبول کریں گے؟ اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، کم اگر آپ مجھے قبول کریں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اس نے کہا تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے؟ اس نے کہا میرے اتنے سال سروس ہے، میں نے آج تک کسی مرد کو نظریں جھکاتے نہیں دیکھا. میں نے تمہیں پورے ہفتے میں دیکھا کہ جب بھی میں تیرے کمرے میں آئی تیری نظریں جھک گئیں، تو میرے اندر یہ بات اتر گئی کہ اس کے اندر سچائی ہے، اس شخص کے پاس سچائی ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے. صرف نظر جھکانے نے اس بچی کو جہنم سے نکال لیا. مسلمان بھی وہ، اب بھی وہ ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ خوش باش وہیں گلاسوں میں. صرف نظر کا جھکانا اسلام کے دروازہ کھلنے کا ذریعہ بن گیا. تو اگر پورا اسلام ہماری زندگی میں ہو تو کس طرح لوگ بھاگے ہوئے آئیں گے، کیسے لوگ بھاگے ہوئے آئیں گے؟ اس کو سیکھنا ہے. میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا، اجتماع تھا، ایک گورا میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی. بات چلتی تو بڑا ایسے کر کے سنتا رہا بڑا اثر لیا اس. بیچ میں پتہ نہیں کیسے بات آ گئی, مجھے یاد نہیں, شراب پر بات چلی. تو میں نے کہا شراب ہمارے دین میں حرام ہے نہیں. ویسے بیٹھا تھا تو ایسے ہوا, ایسے ہیں بے ساختہ اس کے منہ سے ہیں نکلا. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں تو ساری دنیا میں سفر کرتا ہوں, کاروبار ہے میرا بڑا, سب سے اچھی شراب میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں. تو پھر میری ساری تبلیغ وہاں بند ہو گئی. اب میں اس کو کیا کہوں؟ چونکہ لوگ نظریات کو بہت کم دیکھتے ہیں, شخصیات کو دیکھتے ہیں. پھر میں مجبور ہو گیا, میں نے کہا اچھا بھائی تو ایسا کر, قرآن انگریزی میں ترجمہ کیا ہوا ہے تو وہ لے لے, اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھا کر, اور اللہ سے کہا کر یا اللہ مجھ پہ حق کو واضح فرما دے, جب کبھی ہو جائے تو اللہ سے مانگتے رہنا. تو ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں خود لوگوں کے دین میں آنے کے لیے. میری زندگی, میرا معاملات, میری تجارت, میری معاشرت, وہ ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ دیکھنے والا دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ سچا کون اور جھوٹ کیا. ایک پادری آیا تھا 1978 میں, اس وقت رائمنڈ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. اس وقت اس کی عمر ہوگی کوئی 80 سال. تو وہ اس کا نام تھا عبد المجید. اس نے کہا کہ میں 30 برس سے قرآن پڑھ رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قرآن سچی کتاب ہے, لیکن مسلمانوں کا عمل نہیں دیکھتا تھا تو پھر میں پریشان ہوتا تھا, میں کس کو سچا کہوں, کتاب کو کہ مسلمان کو. تو ایک جماعت مراکز سے آئی, تیونس سے ایک جماعت آئی فرانس میں. تو ان کو تلاش تھی رات گزارنے کے لیے جگہ. اس زمانے میں مسجدیں تھیں نہیں اور اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہوٹلوں میں ٹھہریں. تو اس نے ان کو پریشان دیکھا, کہ تم میرے گرجے میں آ جاؤ. تو رات ان کو گرجے میں ٹھہرایا, ان کو دیکھتا رہا. صبح ان سے بات کرنے لگا کہ آج پہلی دفعہ مجھے قرآن کی جھلک کچھ بندوں میں نظر آئی ہے, آج میں مسلمان ہوتا ہوں. تو اس جماعت کے امیر کا نام تھا عبد المجید, اسی پر اس نے اپنا نام رکھا عبد المجید, جس نے اس کو پھر مسلمان کیا. پھر میری اس سے بھی بعد میں ملاقات, اس عبد المجید سے خود میری ملاقات پھر بعد میں ہوئی. پھر اس نے اپنے طور پر بھی ساری کہانی سنائی. تو صرف مسلمان کی زندگی اس نے کہا مجھے اسلام سے روکتی رہی. تھوڑی سی جھلک نظر آئی فوراً مسلمان ہوا. پھر وہ یہاں جب آیا تھا تو کہنے لگا میں تمہیں دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں, جب تم یورپ میں جاؤ تو داڑھی ہو, پگڑی ہو, کرتے شلوار میں جاؤ, اور جب نماز کا وقت ہو تو اذان دے کے با جماعت نماز پڑھو. تمہاری ظاہری شکل و صورت اور تمہاری اذان اور نماز یہ خنجر کی طرح سینے میں ٹھک جاتی. ڈینور میں ایک لڑکا پڑھتا تھا عرب جدے کا, تو سڑک پہ کھڑا تھا کہ لڑکی آ کر کہنے لگی کہ یہ لباس بڑا اچھا لباس ہے, اب کون ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس نے پگڑی باندھی ہوئی, کرتا لمبا پہنا ہوا, کہا اب کون ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہا یہ اور مسلمان تو ایسا لباس نہیں پہنتے. انہوں نے کہا وہ ان کی کوتاہی ہے, سستی ہے, نہیں پہنتے, یہ میرے نبی کا لباس ہے, میں اس کی نقل اتارتا ہوں. کہا تو بڑا خوبصورت لباس ہے, کہا مجھے کچھ اسلام بتاؤ گے؟ کہا بتاؤں گا. 5 منٹ بعد کی وہ لڑکی کھڑے کھڑے مسلمان ہو. ہفتے کے بعد اس کو ایک فون آتا ہے ایک لڑکی کا کہ تم نے میری دوست کو برباد کر دیا, اس گھر میں بیٹھ گئی ہے, اس نے چادر اوڑھ لی ہے, وہ کلب میں آتی تھی, سوشل ورکر تھی, تم نے اس کی زندگی برباد کر دی. کہا بھائی تمہیں کس نے کہا, تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ کہا وہ جس لڑکی کو تم نے مسلمان کیا ہے اس نے مجھے بتایا تیرا, میں نے اس سے تیرا فون لیا ہے, میں تجھ سے جھگڑا کروں گا. اس نے کہا بھائی میری بات سن لو پھر جھگڑا کر رہے نا. انہوں نے کہا بتاؤ. اس نے ٹیلی فون پر صرف اس کو دعوت دی, وہ ٹیلی فون پہ مسلمان ہوئے. شلوار کرتا, داڑھی پگڑی, کہاں کہاں ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے, کہاں کہاں ہدایت کا ذریعہ بن رہی. جو قوم اپنے لباس پہ باقی نہ رہ سکے تو وہ اور کس باقی چیزوں میں کیسے باقی رہ سکے. پھر کیا ہوا, قدرت کا نظام دیکھیں. اس نے اپنے ماں باپ بڑے سوکھے تھے اس کے. اس نے کہا میں نے شادی کرنی ہے, اگر مجھے امریکہ میں پڑھانا ہے میری شادی کرو.
ورنہ میں ممکن ہے کہ میں کسی دلدل میں گر جاؤں، ناپاک راستوں پہ چل پڑوں۔ تو آج کل کے ماں باپ کو اتنا ہوش تو ہے نہیں، وہ کہتے تو پہلے پڑھ لے پھر تیری شادی کریں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زنا میں جا پڑے گا، یہ بدکار بن جائے گا اور سارا وبال ان پر آئے گا۔ تو جب ماں باپ نہیں مانے، اس نے کہا بھائی ماں باپ کی اطاعت جہاں دین پہ زد آئے وہاں تو ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ تو اس نے وہاں کے مقامی دوست نے کبھی میری شادی کرواؤ، تو میں ایک لڑکی سے اس کی ملاقات کروائی جو مسلمان ہو چکی تھی اور بہت زیادہ پکی ہو گئی تھی، پورا پردہ برقعہ اور دستانے اور جرابیں تک پہن کے وہ نکلتی تھی۔ اس سے ملاقات ہو رہی، اب وہ اس سے تعارف ہوا، یہ اس سے پوچھتا آپ مسلمان کب ہوئیں کیسے ہوئیں؟ وہ کہتی ہے مجھے تو ایک عرب نے ٹیلی فون پہ مسلمان کیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ عرب کون ہے؟ کہا نہیں۔ کب ہوئی؟ آپ کا نیاز مند جو آپ سے شادی کرنے ہے، یوں شادی ہوئی۔ اور وہ ماشاءاللہ جدہ میں بڑا افسر ہے، اس بچی نے آگے کتنی بچیوں کو مسلمان کیا۔ ایک لباس کی طاقت بتا، اگر پورا دین ہوگا تو کیا ہوگا؟ پڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل۔ ہمارا حال تو اس کا ہے جو پارس گھر میں رکھ کے تیلی بنا بیٹھا ہے۔ قرآن جیسی دولت گھروں میں ہو اور پھر ہم اندھوں کے پیچھے چلیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو، اس کو سیکھنے کی ہم عرض کر رہے ہیں، تو جی میں آ گیا تو وقت دے دو بھائی، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، یہ برکت والا مہینہ ہے، دعا تک بیٹھے رہو۔
ہاں جی، اور پھر والے نقد بولے میں ارادے جو ہے نا چلے تین چلے والے مبارک ہیں، تصویر رکھیں گی اب وقت تھوڑا ہے نا، پھر اصل تیاری کرنی ہے نقد تین دن کے لیے اور تیار ہے۔ ماشاء اللہ جناب، باقی گیارہ جناب جی بھائی مظہر صاحب رکھ لو، کیا نام عبدالرو؟ ماشاء اللہ جناب
چل کے دس دن
جناب جی اللہ مبارک کرے ماشاء اللہ۔ باقی جی پڑھوا تین دن کے لیے، دس دن کے لیے نقد بولے گی، سب کرادے ہیں نا ان شاء اللہ تعالیٰ جی، اللہ جب جائے گا ان شاء اللہ ہمیں قبول کرے گا، توفیق دے گا نکلنے کی، تو سرولوں کے لیے بولے ماشاء اللہ۔ چھ نام ہے، تین چار نام آ جائیں جواب مکمل ہو جائے، ہمت کرے تین دن کے لیے ماشاء اللہ۔ کون بھائی جا رہے ہیں جی جناب؟ فرمائے جی تین دن کے لیے غلام، غلام حیدر صاحب ماشاء اللہ جی۔ ہاں جی اور فرمائے دو تین ساتھی ماشاء اللہ، تاکہ دس ہو جائے گی۔ ہاں بولے میرے بھائی تین دن کے لیے جی، فرمائے ماشاء اللہ۔ ہاں جی ماشاء اللہ، ہاں جی اور جناب اور فرمائے ماشاء اللہ جی۔ ہاں جی محمد اسحاق، کیا بتائیں؟ ہاں جی اور جناب آٹھ ہو گئے، دو بتا دیں ماشاء اللہ جی، فرمائے ماشاء اللہ جی۔ دو ساتھی فیروزے کے لیے تین دن ماہ رمضان میں، کتنا بڑا اجر ماشاء اللہ جناب زیدی صاحب، اللہ آپ کا فیروزہ قبول فرمائے جی بیٹے محمد ماشاء اللہ جی۔ لو جی دس پورے ہو گئے جی، اور کوئی ہے دکھانے والا جی؟ ماشاء اللہ یہ تھوڑا سا کھڑے تو ہو جائے تو شیف تو ایک دفعہ اور صاحب ماشاء اللہ جی، سروزہ جنہوں نے نقد کیا ہے، جنہوں نے دس دن اور تین دن نقد دیے ہیں، ذرا کون کون بھائی آئیں گی؟ یہ آپ حضرات تھوڑا سا پیچھے چلیں گے، یہ رستہ دے دیں گے، یہ آپ حضرات تھوڑا سا آئیے محمد اکرم صاحب، ایک دن تھوڑا سا زیدی صاحب تھوڑا سا پیچھے چلے گی، بہتر ہے کوئی یہاں کا مقامی بھائی جماعت کو تھوڑا سا سنبھال لے، اس وقت اکٹھا ہو
کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے مسلسل، یا باغ الخیر اقبل و ابشر، اے نیکی کرنے والے تجھے مبارک ہو اور آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کہتا ہے اعلان کرتا ہے کہ اے برائی کرنے والے ادبر و اقصر، اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا، یہ مسلسل اعلان ہوتا ہے مسلسل، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، عرش کے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ روزے رکھنے والے جو دعائیں کریں ان پر تم آمین کہو، تو اس میں اپنی عبادات کو بڑھایا جائے، اللہ کے سامنے اپنی ساری ضرورتیں رکھی جائیں، قرآن کی تلاوت کو بڑھایا جائے، اور اس میں تراویح کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے تراویح کو بہت مبارک نماز بنائے ہے، اس کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، تو یہ چھوٹا کاروبار نہیں، 60,000 نیکیاں روزانہ لے کے جانا بہت بڑی دولت ہے، ایک نیکی پہ جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے حشر کے میدان میں، تراویح کا اہتمام کیا جائے، رمضان کو رمضان کہتے اس لیے ہیں کہ یہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، رمضان کا عربی زبان میں مطلب ہے جلا دینا، تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا، تو لیکن چار قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ایک شراب پینے والا وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا، ایک ماں باپ کا نافرمان وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا، ایک دل میں بغض رکھنے والا کینہ رکھنے والا، اور ایک اپنے رشتہ دار جو قریبی ماں اور باپ کے جو رشتے بنتے ہیں ان سے بدتمیزی کرنے والا، ان چار آدمیوں کی رمضان میں بھی بخشش روک دی جاتی ہے کہ جب تک یہ اس سے توبہ نہیں کرتے ان کا معاملہ مؤخر ہو جاتا ہے، تو بھائی اللہ نہ کرے کوئی ایسا آدمی ہو اس مجمع میں، کوئی ہو تو بھائی توبہ کر لے، ماں باپ کی نافرمانی تو عام، شراب تو کوئی کوئی پیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی تو گھر گھر چل رہی ہے، اور اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی، تو انہوں نے کہا پھر کوئی نشانی تو بتا دیں، اس کے قرب قرب کی کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا انتلی دل امت و رب بتاہا، جب تو دیکھے کہ اولادیں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں تو سمجھنا کہ بس اب کام قریب آ چکا ہے، تو یہ تو بہت بڑی وبا ہے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہے، بالکل عام ہے، تقریباً ہر گھر میں ہے، کوئی لاکھوں میں ایک بچے کا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی قدر کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ورنہ آج کی تہذیب نے اور آج کی چیزوں نے بالکل ہی انسانی شکل میں جانور بنا دیے ہیں، جانور کو کچھ پتہ نہیں چلتا میری کیا حدود ہیں، ایسے ہی ہماری نسل اس وقت ایسے ہے جیسے جانور ہوتے ہیں، کوئی حد نہیں، وہ بولتے نہیں ہم بولتے ہیں، بس اتنا فرق، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو صبح صبح جا کے ماں باپ کی زیارت کر لے، صرف زیارت، نہ خدمت نہ کام نہ حال پوچھنا، صرف زیارت کر لے، تو اتنی بات پر صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے، صرف جا کے دیکھ لینے پر، ان کی خدمت کرے گا تو پھر کیا ہوگا، اطاعت کرے گا تو پھر کیا ہوگا، ایک دفعہ حسن علی سے پوچھا کسی نے حسن آپ کا کیسا بیٹا ہے، تو فرمایا جب میں رات کو چلتا ہوں تو یہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، نہ جب میں رات کو چلتا ہوں تو یہ میرے آگے آگے چلتا ہے، اور جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کہ دن میں تو آگے کوئی چھپا ہو تو دیکھنے والے کو بھی نظر آئے گا، تو دن میں میرے پیچھے چلتا ہے کہ پیچھے سے کوئی نقصان نہ پہنچے، رات ہو تو میرے آگے چلتا ہے کہ آگے کوئی چیز نہ نقصان پہنچائے، میں جس گھر کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوں اس پہ کبھی نہیں اوپر چڑھتا کہ باپ کے اوپر نہ چلا جاؤں، اور میرے ساتھ جب بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے
تو جب تک میرا ہاتھ پلیٹ سے اٹھ نہیں جاتا، یہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ پتہ نہیں یہ بوٹی میرے ابا کو پسند ہو تو میں نہ اٹھا لوں، یہ سبزی کا ٹکڑا میرے باپ کو پسند ہو تو کوئی میں نہ اٹھا لوں، تو جب میرا ہاتھ واپس آتا ہے تو پھر ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، حسن میرا ایسا بیٹھا ہے۔ تو بھائی ماں باپ کی قدر کر لو، چلے گئے پھر کب واپس آئیں، یہ وراثت یہ جائیداد پھر کبھی نہ ملی، ایک ہی دفعہ یہ سودا ملتا ہے۔ ایک بزدو اپنی ماں کو طواف کرا رہا تھا، تھک گیا، طواف سے فارغ ہوا تھک گیا، سات چکر اوپر کندھے پہ بٹھا کے کرنا، تو پاس عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، طواف کرایا، حج کرایا، حق ادا ہو گیا؟ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک دفعہ تھک کے جو لمبا سانس لیا تھا ابھی اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس کا، تو خالی حج کرانے پہ مطمئن ہو گیا کہ میری ماں کا حق ادا ہو گیا، ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیو ماؤں کی دعائیں لیا کرو، باپ کی دعائیں لیا کرو، وہ ماں باپ تو بد دعا نہیں دیا کرتے لیکن جب ان کی ہائے نکلتی وہ بد دعا سے کم نہیں ہوتی، جب ان کی ہائے نکلتی ہے وہ بد دعا سے کم نہیں ہوتی، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اب اگر کسی سے کینہ اور بغض ہے تو آج معاف کر کے اٹھ، ماں باپ کی طرف سے جو رشتے دار ہیں، چاچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، یہ سارے قریب کے رشتے ہیں، ان سے اگر کوئی دنیا کی وجہ سے یا ویسے ہی جہالت کی وجہ سے کوئی بھائی توڑ ہے تو ان سے صلح کرو، یہ نہ ہو کہ شب قدر میں بھی ہمیں تاریخ مل جائے، نہیں آج ان کا فیصلہ نہیں ہوگا، آگے کرو، جب تک یہ ان چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور پھر تین دن کے اندر اندر صلح نہ کریں تو اس کے بعد آپ نے فرمایا میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو بھائی ہم صلح کر کے چلیں، پیار محبت سے چلیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارے بھائی اس کی کوشش کریں گے نا، یہ مبارک گھڑیاں ہیں ان کو ہم کیش کر لیں، وصول کر لیں۔ اور ایک بات میں روز بتاتا ہوں، کیونکہ عام طور پر معلوم نہیں ہے، وہ فطرانی کے حوالے سے، تو اکثر لوگ یہاں مالدار ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر جو صدقہ فطر ہے وہ گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے، جو 20 روپے بنتا ہے، اگر آپ حضور کی سنت کے مطابق صدقہ فطر دیں گے تو وہ بہت زیادہ بنے گا، آپ کا بھی فائدہ، غریب کا بھی فائدہ۔ ہمارے نبی نے جو صدقہ فطر دیا، روزوں کا جو فطرانہ، وہ گندم کا کبھی نہیں دیا، وہ آپ یا کھجور کا دیتے تھے یا کشمش کا۔ اب اگر کوئی کھجور کے حساب سے دے تو 20 روپے کی بجائے ایک آدمی کا 150 روپے ہو، اور اگر کوئی کشمش کے حساب سے دے تو ایک ہی آدمی کا 20 کی بجائے 500 روپے ہو گیا، 150 روپے، 160 روپے کلو اچھی کشمش، درمیانے درجے کی بھی لگا لو تو 100 روپے سے کم تو ہے ہی کوئی نہیں، تو ایک آدمی کا فطرانہ 300 روپے بن گیا۔ 20 روپے دینے میں تو اس بیچارے کی چائے بھی نہیں پکے گی، اور اس کو 300 روپیہ دیں گے تو ایک دن تو اچھا گزارے گا، اور اگر ایک گھر میں 4 افراد ہوں تو 1200 روپیہ چلا گیا، کہاں 80 روپیہ جائے کہاں 1200 روپیہ جائے۔ تو اس مجمع میں جو مالدار لوگ ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ صدقہ فطر وہ دیں جو اللہ کے نبی نے دیا، کشمش کے حساب سے، اس کی ہمت نہ پڑے تو چلو کھجور تک رہیں، گندم کا صدقہ فطر تو ان لوگوں کے لیے بھائی جن کے پاس پیسے بھی تھوڑے ہیں اور فرض بھی ہو گیا، واجب بھی پورا کرنا ہے، تو چلو بھائی 20 روپے ادا کر کے اپنا فریضہ نبھا لیں، مالدار لوگ ہیں ان کو تو بھائی اس حساب سے دینا چاہیے تاکہ غریب کی دعا لے سکیں، تو اس کا سارے بھائی اہتمام فرمائیں۔ عشاء کے بعد بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، افل بنا ما انت اہلہ، انك اهل التقوى واهل المغفره، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اے زمین و آسمان، بحر و بر، کائنات کے تنے تنہا اکیلے مالک وحدہ لا شریک اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔
ہمیں ہمارے گناہوں پہ ندامت دے دے یا اللہ. ہر دفعہ توبہ کرتے ہیں پھر خود ہی توڑ دیتے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس دفعہ ہمیں پکی توبہ نصیب فرماؤ. یا اللہ اس سارے ماحول میں ایسے گناہ پھیل چکے ہیں اور اتنی نافرمانی پھیل چکی ہے یا اللہ کہ اس میں ایمان کا بچانا بھی مشکل ہو رہا ہے اے مولا. اور اتنے بڑے نافرمانی کے ماحول کو بدلنا اب تیرے سوا اور کسی کا کام نہیں ہے. نہ یہ حکومتوں کے بس کی بات ہے, نہ یہ فوجوں اور پولیس کے بس کی بات ہے, یہ تیرے اپنے ارادے سے ہوگا یا اللہ. اس سارے مجمع معاشرے کو ایمان کا نور دے دے, ہدایت کامل دے دے, اور جو آج گناہوں والی زندگی پھیل چکی ہے, نافرمانی والی زندگی جو پھیل چکی ہے, بے پردگی والی آوارگی والی جو زندگی یا اللہ چاروں طرف جس کی بدبو ہے وہ گندگی کے ڈھیر ہیں, اے مولا کریم اپنا رحم کر دے اور حیا والی زندگی کو وجود دے دے اور اس گندی زندگی کو زمین میں دھنسا دے یا اللہ, اس کا نشان مٹا دے یا اللہ. ہماری نسل برباد ہو گئی میرے مولا. اے زمین و آسمان کے مالک, تیرے سامنے تو سارے ہی دکھڑے کہیں گے, تجھے تو اپنے سارے ہی غم سنائیں گے, کوئی اور تو دنیا میں سنتا نہیں. سناتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ ایک رہ گیا ہے جسے سب کچھ سنائیں گے, ہر چیز سنائیں گے. اے مولا ہم بڑے دکھی ہیں, جس دین کو تیرے محبوب نے اپنے خون سے سینچا تھا اور تیرے صحابہ کی کھوپڑیوں پر جس کی بنیادیں قائم ہوئی تھیں یا اللہ, تیرے محبوب کے ساتھیوں کہ یا اللہ ہڈیوں پر جس دین کا محل تعمیر ہوا تھا, اسی گھر کو آج تیرے ہی محبوب کی امت کو دالیں لے کر گرا رہی ہے یا اللہ. جس باغ کو انہوں نے سینچا تھا اسی باغ کے درختوں کو ہم ہی کاٹ رہے ہیں یا اللہ. اے مولا کریم, اے بادشاہوں کے بادشاہ, ہمارا فقر دنیا کا بھی ہے پر وہ تو قابل برداشت ہے, ہم دین کے لحاظ سے بالکل فقیر ہو گئے یا اللہ. نمازیں اٹھ گئیں میرے مولا, مسجدیں اجڑ گئیں میرے آقا, گھر گھر میں رقص گاہیں قائم ہو گئیں, نوجوانوں کے ہاتھوں سے قرآن نکل گیا, گٹار ان کے ہاتھوں میں آ گئے, بچیوں کے پردے چلے گئے یا اللہ, بے حیائی نے ڈیرے ڈال دیے. ایسے ماحول میں یا اللہ ایمان بچانا ناممکن ہو چلا ہے. اے زمین و آسمان کے اللہ, تو وہی اللہ تو ہے جس نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنا دیا تھا, تو وہی اللہ تو ہے جس نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا تھا, تو وہی رب تو ہے میرے مولا جس نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا تھا, تو وہی رب ہے میرے آقا جس نے 360 پتھروں کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا تھا. اے زمین و آسمان کے مالک, آج بھی ہم تیرے محتاج, تیرے غلام, تیرے بندے, تیرے دربار میں فریادی ہیں کہ اس گندے ماحول کو تو بدل دے یا اللہ, بدل دے یا اللہ, ہدایت کی ہوا چلا, پاک دامنی کے چمن کھلا دے, اور یا اللہ حیا اور تقدس, اور یا اللہ آپس کی محبتیں, اور یا اللہ تیرے دین کا زندہ ہونا, یہ سب کچھ ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھا دے میرے مولا. ہم نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے, تیرے دین کا مذاق اڑتے دیکھا ہے, ہمیں اس کی عزت بھی دکھا, اس کا احترام بھی دکھا. ہماری نسل ہمیں واپس کر دے یا اللہ, ہم مال کے فقیر سے زیادہ اولاد کے فقیر ہو گئے ہیں یا اللہ, ہماری اولادیں باغی ہو گئیں میرے مولا, ماں باپ کو بھی دکھ دے رہے, تیرے دین کا بھی مذاق اڑا رہے. اے زمین و آسمان کے مالک, ایسے لوگ اس دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے جو کلمہ تیرا پڑھتے رہے اور تیری شریعت کو للکارتے رہے, تیرے دین کے پرزے پرزے خود ہی کرتے رہے. اے بادشاہوں کے بادشاہ, ہماری فریاد سن, ہماری بے بسی پہ کرم فرما یا اللہ, تو دین کو واپس لیا, دین کو واپس لیا, حیا والی زندگی زندہ کر دے, نوجوانوں میں پاک دامنی زندہ کر دے, بچیوں میں حیا زندہ کر دے, ماں باپ کا احترام زندہ کر دے, تاجروں میں یا اللہ دیانت کو زندہ کر دے, حکمرانوں میں رحم دلی کو زندہ کر دے, عدالتوں میں انصاف کو زندہ کر دے یا اللہ, تمام طبقات امت کو اپنا بنا لے, دین پہ چلنے والا بنا دے یا اللہ. ایک رمضان میں تو نے بدر کا معجزہ دکھایا تھا,
اس رمضان کو بھی بدر والا رمضان بنا دے یا اللہ. تو نے مکہ کے باطل کو سر نگو کیا تھا, اس رمضان میں آج کے باطل کو سر نگو کر دے یا اللہ. جیسے تو نے عرب کے باطل پہ ضرب کاری لگائی تھی, وہ مہینہ رمضان تھا, آج کا رمضان اس سال کے رمضان کو یا اللہ آج کے باطل پر ضرب کاری بنا دے, اور پوری دنیا کی یا اللہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اپنی طرف بلا لے, ہدایت کی طرف بلا لے, ایمان کی طرف بلا لے, تقدس پاک دامنی کی طرف بلا لے. آئے سارے بھائیوں کو قبول فرما لے, ان سے راضی ہو جا. جہاں جہاں سے آئے ہیں ان راستوں میں برکتیں ڈال دے, ان میں برکتیں ڈال دے, ان کا ماحول بھی صاف کر دے یا اللہ. جیسے ان کو باہر کی گندگی بری لگتی ہے یا اللہ, انہیں گناہوں کی گندگی کی غلاظت بھی یا اللہ محسوس کرنے والا بنا دے یا اللہ. جیسے ناک باہر کی گندگی کو محسوس کرتا ہے یا اللہ, تو ہمارے اندر میں وہ لطیف نظام زندہ کر دے جو گناہوں کی گندگی کو محسوس کرتا ہو اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہو. اے مولا, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں اور تیرے ہاتھ سے کچھ گیا نہیں, تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ. تو کر دے گا, ہمارا بھلا ہو جائے گا, تو نہیں کرے گا. تیرا ہر فیصلہ عدل ہے, تیرا ہر فیصلہ سچا ہے, ہم ہی تیرے جھوٹے بندے ہیں, تو ہمارا سچا رب ہے. ہم جتنوں نے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے, ان کے اٹھے ہاتھ قبول فرما لے, ان کی دنیا اور آخرت بھلی کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین. رحمت
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈلوی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.
مولانا طارق جمیل صاحب مسجد عائشہ فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے کرکٹ میچ کا اغم.
دین ہار گئے, ہم دین ہار گئے. 95% فیصل آبادی بے نمازی ہو گئے, 100% فیصل آبادی ماں باپ کے نافرمان ہو گئے, 100% گانے کے رسیا ہو گئے, 100% کرکٹ کا بخار چڑھ گیا. ساری قوم افسوس کر رہی ہم ہار گئے. تمہیں کسی کے نماز چھوڑنے پر تو دکھ نہ ہوا؟ تمہیں